السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ ہمارے آج کے موضوعات میں سامعین شامل ہیں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کی ضمانت پر جیل سے رہائی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں امریکہ کے محکمہ تجارت کی جانب سے ایک پاکستانی کمپنی سمیت 12 غیر ملکی اداروں، کمپنیوں اور شخصیات کو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے باعث تشویش کی لسٹ میں شامل کرنے کا اعلان۔ آگے چل کر بات ہوگی امریکہ اور چین کے مابین جاری کشیدگی سے اور کشیدگی پر، اور آخر میں صدر ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں امریکی مسلمانوں کے لیے افطار کی دعوت پر بات کریں گے۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے ہمارے پروگرام میں آپ حصہ لے سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-789۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب ہم جانا چاہیں گے، ہمیں ایک پاکستان سے لیگل ایکسپرٹ شبیر شرٹ صاحب جوائن کریں گے۔ یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے علی اکبر مرزا صاحب، ویل نون تجزیہ نگار ہیں، پالیٹیشین ہیں، اور ایک دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر حامد سعید صاحب جو ایم آئی کے چیف بھی رہ چکے ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہیں گے کچھ دیر میں، اور ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد فاروقی کو بھی ہم اس موضوع پہ سننا چاہیں گے۔ اور شبیر شرٹ صاحب بتایا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، پروگرام میں خوش آمدید۔ اور سامعین کو ہم بتانا چاہیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے تحریک لبیک پاکستان کے گرفتار رہنماؤں خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دونوں مذہبی رہنماؤں کے خلاف انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں کئی مقدمات زیر سماعت ہیں، جن میں ان پر لوگوں کو تشدد اور تھوڑ پھوڑ پر اکسانے اور قومی اداروں کے بارے میں تضحیک آمیز الفاظ استعمال کرنے جیسے الزامات بھی ہیں۔ تحریک لبیک نے، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے مسیحی جو خاتون ہیں آسیہ بی بی، ان کو توہین مذہب کے الزام سے بری کرنے کے خلاف گزشتہ سال نومبر میں ملک بھر میں پرتشدد احتجاج کیا تھا، جس کے چند ہفتوں بعد حکام نے پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے اس کی پوری قیادت اور سینکڑوں کارکنوں کو حراست میں لیا تھا۔ خادم رضوی اور افضل قادری اس کے بعد سے سرکاری تحویل میں تھے۔ شبیر شرٹ صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ شبیر شرٹ صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ نہیں، شبیر شرٹ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی ہے۔ جی شبیر شرٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شبیر شر صاحب جو ہیں لیگل ایکسپرٹ ہے پاکستان سے، ان کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی ہے۔ میں پروڈیوسر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ دوبارہ ان کو لائن پہ لیں۔ اور سامعین آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ منگل کو فیصلہ سنائے جانے کے بعد دونوں رہنماؤں کے جو وکیل ہے احسان علی عارف، انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ عدالت کی جانب سے رہائی سے متعلق کوئی شرط جو ہے وہ نہیں رکھی گئی ہے، اور صرف مچلکے جو ہیں وہ جمع کرانے کا کہا گیا ہے۔ اور آسیہ بی بی کا بھی ہم آپ کو بتا رہے تھے، اس وقت وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کینیڈا میں موجود ہیں، پاکستان سے نکل چکی ہیں وہ۔ ان کے وکیل سیف الملوک نے یہ کہا ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کی رہائی سے دوبارہ پہلے جیسی جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر وہ پیدا ہو سکتی ہے، یعنی سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ خراب ہونے کے امکانات ہیں ان کے بقول ان دونوں رہنماؤں کے باہر آنے کے بعد۔ ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں کہ شبیر شرٹ صاحب کو ہماری آواز جا رہی ہے۔ السلام علیکم شبیر شرٹ صاحب، شبیر شرٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے، شبیر شرٹ صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بریگیڈیئر حامد سعید صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں؟
جی
اوکے، پروگرام میں خوش آمدید بریگیڈیئر صاحب۔ ایسے میں جب ان دونوں مذہبی رہنماؤں کے خلاف بتایا جا رہا ہے کہ انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں کئی مقدمات جو ہیں وہ اس وقت زیر سماعت ہیں اور بھی ان پر کئی الزامات ہیں، لیکن جو ان کے وکیل ہیں احسن علی عارف، انہوں نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا ہے کہ عدالت کی جانب سے رہائی سے متعلق کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے اور صرف مجل کے جمع کرانے کا کہا گیا ہے، تو اس طرح ان کو رہا کرنا، اس کی آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، اس میں بات یہ ہے ناز کہ جو کورٹ ہے اس کے لیے تو سیدھا سیدھا جو چیز اس کے سامنے پریزنٹ کی جاتی ہے تقاضا کی طرف سے اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہوتا ہے. وہ خود کوئی چیز ریزیوم نہیں کرتے اور خود بے خود اپنے طور پہ بات مفروضے اپنے ذہن میں نہیں لاتے. سوال یہ ہوتا ہے جس طرح وہ آسیہ بی بی کا سلسلہ تھا کہ اس کے خلاف بھی زبانی باتیں بہت ساری تھیں لیکن ایویڈنس کوئی نہیں تھی. تو ایویڈنس کی غیر موجودگی میں عدالت نے ان کے اوپر کوئی الزام جو ہے اس کو درست ثابت نہیں پایا. اسی طرح ان کے لیے یہ جو دو رہنما جن کا آپ ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے خلاف چاہے کتنے بھی اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہو لیکن اگر وہ استغاثہ اس کو کورٹ کے سامنے پیش کرنے میں ناکام رہا ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو پھر سبجیکٹو جو کام ہے وہ کرنا ہے نا. سبجیکٹ جو زیر بحث ہے اگر اس کے متعلق ایویڈنس سامنے نہیں لا جاتی تو کورٹ بائی اٹسیلف جو ہے وہ تو جو انٹرنیشنل کہاوت ہے کہ وہ تو گونگا اور بہرا ہوتا ہے اور اندھا ہوتا ہے اور وہ نہ سن سکتا ہے نہ اس کو اپنے طور پہ کچھ ریزیوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ استغاثہ کی کمزوری ہے کہ وہ جو مٹیریل سالڈ قسم کا ٹھوس ان کے خلاف شہادتیں تھیں ان کو سامنے لانے میں استغاثہ ناکام رہا ہے. تو اس صورت میں پھر کورٹ ان کو بلا وجہ زیر حراست رکھنے کو ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. لیکن وہ جو مچلکے ہیں وہ بھی تو ایک طرح کی ضمانت ہی ہے نا کہ جی اگر آپ نے کوئی خلافت قانون ابھی حرکت کی تو یہ جو مچلکے آپ نے داخل کرائے ہیں اس کے اگینسٹ جو رقم ہے جو آپ کا ضمانتی ہے یا جو جتنی رقم اس کے ایٹ سٹیک ہے وہ پھر ضبط ہو جائے گی. تو میرے خیال میں انڈر دی سرکمسٹانسز پر بیسٹ فیصلہ یہی ہو سکتا تھا.
اوکے، جس طرح آسیہ بی بی کے وکیل جو ہیں سیف الملوک، انہوں نے کہا ہے اور باقی جو تجزیہ نگار ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کی رہائی سے سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ دوبارہ خراب ہو سکتی ہے، تو اس بارے میں آپ کہاں تک ان سے ایگری کرتے ہیں؟
امکانات کی حد تک تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن دوسرا امکان یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ بھی زیر حراست رہے ہیں اور اتنے دن انہوں نے بھی بھگتے ہیں وہاں پہ اور ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں اور جب آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں تو آپ کو دوبارہ بھی گرفت میں لیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں ایک سبق تو انہوں نے بھی سیکھا ہے. تو ایک تو وہ جو ان کا خدشہ ہے اپنی جگہ بجا ہے کہ ہاں یہ ٹائمنگ اس کی غلط ہے جب اس موقع پر اور بھی کئی تنازع ہیں وہ چل رہے ہیں، دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہوا ہے تو اس معاملے کو اگر مؤخر کر دیا جاتا. لیکن بات پھر وہی ہوتی ہے کہ کس بنا پر مؤخر کیا جاتا جب ایویڈنس اور کوئی استغاثہ سامنے لانے میں ناکام رہا ہے تو آپ بلا وجہ کسی بندے کو تو جیل میں نہیں ڈال سکتے نا. تو میرے خیال میں ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، ان کو ایسے اسکاٹ فری تو نہیں چھوڑا جائے گا.
رائٹ، اوکے. شبیر شر نے جی
غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو
دوبارہ جیل میں ڈالا جائے گا. اوکے، شبیر شر صاحب لیگل ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے. السلام علیکم شبیر شر صاحب.
وعلیکم السلام.
جی شبیر شر صاحب، بریگیڈیئر حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان کی نظر میں تحریک لبیک کے قائدین کی رہائی جو ہے وہ استغاثہ کی کمزوری ہے. آپ ایک لیگل ایکسپرٹ کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی رہائی جو ہے موجودہ حالات میں یہ کیوں کر سامنے آئی ہے جبکہ ان کے خلاف کئی وہ ہیں انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں ان کے خلاف کئی مقدمات اس وقت زیر سماعت ہیں؟
جی ہاں، ٹرائل کورٹ نے ان کی ضمانتیں رد کر دی. وہاں پر استغاثہ نے کیس تو وہاں پر پیش کرتی ہے نا، ہائی کورٹ میں استغاثہ کو کون سا کیس پیش کرنا ہوتا ہے؟
صحیح.
ٹرائل کورٹ نے جب ان کی ضمانت رد کر دی تو اس کا مطلب کہ اس کا استغاثہ نے اپنا مضبوط کیس پیش کیا.
رائٹ.
یہ آج کل ہمارے ملک میں یہ چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی ہیں، کس کو چھوڑنا ہے کس کو بند کرنا ہے یہ چیزیں بالکل ہی صاف ظاہر ہو گئی ہیں. ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں بڑے بڑے پالیٹیشنز جیلوں میں بند ہیں, اور یہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کیا زبان استعمال کی تھی, انہوں نے جتنے بڑے ادارے تھے ان کے خلاف کیا زبان استعمال کی تھی, یہ کم ایویڈنس ہے ان کے.
شبیر شیر صاحب, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی عدالتیں خود مختار نہیں ہیں؟
جی,
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی عدالتیں جو ہیں وہ خود مختار انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں؟
پتہ نہیں یہ کس کے کنٹرول میں, ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم کچھ نہیں بول سکتے, ہم بولنے سے قاصر ہیں.
صحیح,
ہم کچھ نہیں کہہ سکتے.
جی, اور ان دنوں تو خاص طور پر آپ کچھ نہیں,
ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے تابع ہیں.
صحیح, ٹھیک, اوکے,
یہ بھی اس کا حصہ بن گئی, ہم کچھ نہیں بول سکتے.
رائٹ, اوکے,
کیا ہو رہا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے.
اوکے بریگیڈیئر صاحب, شبیر شیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ استغاثہ کی کمزوری نہیں بلکہ عدالتیں جو ہیں وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہیں, عدالتیں خود مختار نہیں ہیں, انڈائریکٹلی ان کا یہ کہنا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟
دیکھیے, کہنے کو تو آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے
جی
کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں, آخری نتیجہ تو انہوں نے بھگتنا ہوتا ہے, تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے زیر اثر عدالتوں نے ان کو آزاد کر دیا ہو. یہ بات جو ہے میکس نو سینس ٹو می. میرا خیال میں تو یہ بات میرے حلق سے تو نہیں اترتی, لیکن اگر انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس گیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے ان کو بیل گرانٹ کی ہے اور آزاد ان کو کر دیا ہے, تو اس کی کوئی ایسی وجوہات ہیں جو میرے سامنے نہیں. جب تک تفصیلی ججمنٹ آپ نہیں دیکھیں گے, اس کے اوپر میرے خیال میں رائے دانی کرنا مناسب نہیں.
لیکن بریگیڈیئر صاحب, اگر کسی پاکستانی ادارے نے ان کو سبق ہی سکھانا تھا تو پھر عدالت کیوں بیجا باہر ہی سکھا دیتے؟ باہر تو سکھا سکتے تھے یہ سبق.
دیکھیے, پھر وہی ایک لمبی بحث میں ہم پڑ جائیں گے جی کہ باہر میں سبق سکھانے کا کیا طریقہ ہے, کیا کوئی خلاف قانون حرکت کی جائے ان کے ساتھ, کہ قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو قانونی حدود حقوق ہیں ان کے وہ بھی ان کی بھی نگہداشت کی جائے, اور قانون کے اندر رہتے رہتے جو ان کو سزا مل سکتی ہے وہ سزا ان کو دی جائے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی ادارے کی حمایت حاصل تھی جس کی وجہ سے ان کو آزاد کیا گیا ہے. اس کی وجوہات کچھ اور ہوگی جو جب تک تفصیلی فیصلہ ہم نہیں دیکھیں گے اس کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا.
اوکے, علی اکبر مرزا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, امریکی پالیٹیشین ہیں, تجزیہ نگار ہیں, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم علی اکبر مرزا صاحب. علی اکبر مرزا صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی جی, بالکل آ رہی ہے. اوکے,
جی جی, آپ کی آواز ابھی آئی ہے مجھے. علی اکبر مرزا صاحب, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہیں ان کے دو قائدین جو ہیں ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے, ان کو رہائی کا, لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کی رہائی کا حکم آیا ہے. اس میں ہم بات کر رہے ہیں, ٹائمنگ کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے ایف اے ٹی ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں, اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی بلیک لسٹ پر آنے کے امکانات بھی موجود ہیں. تو یہ جو اس سے کیا میسج جاتا ہے پاکستان کی پالیسی, جو ڈفرینٹ پالیسیز جو ہیں ان کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیا یہ سب کچھ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟
دیکھیں, اگر پچھلے کئی سالوں بلکہ دہائیوں پر مبنی واقعات اور کیسز اور رہائیوں اور گرفتاریوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس طرح کے جتنی شخصیات ہیں پاکستان میں, یہ جتنے مولوی چٹے بٹے موجود ہیں جو اسلام کے نام پر ایک بدنما داغ بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی کا سبب بن رہے ہیں, یہ اور ان کی تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستان میں ان کی حیثیت شطرنج کے مہرے کی طرح ہے. جس وقت چاہے آگے بڑھا دیا, جس وقت چاہے ان کو پیچھے کر لیا, جس وقت چاہے ان کو گرفتار کر لیا, جس وقت چاہے ان کو آزاد کر دیا. اب یہ جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ کورٹس کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور استغاثہ کی کمزوری ہے, تو استغاثہ جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت بھیجتی ہے استغاثہ, اور حکومت جو ہے وہ خود کتنی آزاد ہے یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کو بھی کس کس کی باتیں سننی پڑتی ہیں. یہ حالیہ تبدیلیاں جو آئی ہیں وزارت خزانہ میں آئی ایم ایف کے حوالے سے سب جانتے ہیں. ایک اور ثبوت اس کا دیا جا سکتا ہے, یہ حال ہی میں جو کراچی میں دھرنا دیا شیعہ مظاہرین نے پاکستانیوں نے گمشدہ پاکستانیوں کی بازیابی کے لیے, یہ دو دو ڈھائی ڈھائی سال سے لوگ جو ہے ایجنسیز کے پاس تھے. سوال یہ ہے کہ ان کو کورٹ میں کیوں نہیں پیش کیا گیا اس وقت, اگر یہ واقعی دہشت گرد وغیرہ تھے ان کو لائیں کورٹ میں پیش کریں کہ آپ کے پاس قانون ہے, کھل کے سزا دیں, کوئی پاکستانی مخالفت نہیں کرے گا. لیکن اس طرح نہ صرف شیعہ بلکہ بلوچی, سندھی, پشتون, دوسرے لوگ جو جس کی بات ناگوار گزرے وہ گم کر دیا جاتا ہے, پھر ڈھائی ڈھائی سال تک اس کو رکھ کے بازیاب کیا جاتا ہے. ایسے تماشوں کا کیا فائدہ جس سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے؟ یہی صورتحال ہم نے آسیہ بی بی کے کیس میں بھی دیکھی, جب چاہا اس کو سزا دے دی, جب چاہا اس کے خلاف مظاہرے کروا دیے کہ ہاں بھائی سزا ہونی چاہیے, جب چاہا تو ساری چیزیں کنٹرول ہو گئیں اور وہ ملک سے باہر نکل کے آئی اور کوئی اوف نہ کہہ سکا. وہی تنظیم ہے جو پہلے دھرنا دے کر فوج کے خلاف, عدلیہ کے خلاف,
مسلم لیگ نون کے خلاف
جی باتیں کرتی رہی ہیں, وہ چپ رہی. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے ان کی ڈوریاں جن نادیدہ حالات ہاتھوں میں ہے اور ہم جن بیرونی ممالک کے اشاروں پر کھیل رہے ہیں اور اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات بگاڑ کے کھیل رہے ہیں, اور اب جو صورتحال مشرق وسطی میں نئی پیدا ہوئی ہے یہ ایران کے حوالے سے, اس کے باوجود ہمیں عقل نہیں آتی اور ہم جو ہے بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے. یہ سارا ان کو رہا کرنا, آسیہ بی بی کو رہا کرنا, لوگوں کو غائب کرا دینا, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, بڑی شرمندگی کی بات ہے, اور ہم دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بڑی امبیرسمنٹ کا بات ہے کہ ہم پاکستان کی وکالت نہیں کر سکتے, ہم پاکستان کے سفیر کے طور پر یہاں ہمارا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے.
اوکے بریگیڈیئر صاحب, آپ کی طرف دوبارہ میں آنا چاہوں گی. یہاں پہ جو تجزیہ نگار ہیں جو کہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کے پیچھے جو طاقتیں تھیں, اگر وہ چاہیں گی تو یہ لوگ خاموش رہیں گے, اور اگر ان کا اشارہ ہوا تو یہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گی. اب ظاہر ہے اشارہ کس کی طرف ہے, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز فوج کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے. عدالتوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے, ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. پاکستانی فوج, پاکستانی سٹیٹ, موجودہ حکومت جو ہیں ان پہ الزامات جو ہیں لگائے جاتے ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے علی اکبر صاحب نے بہت ساری باتیں کی, ساری ہی مبہم, بغیر ثبوت کے سنی سنائی باتیں ہیر سے, اور اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے انہوں نے بڑی لمبی جوڑی سٹیٹمنٹ دی. میرا ان سے ایک سوال ہے, کبھی تو دو دن پہلے گوادر میں جو لوگ مارے گئے ہیں دہشت گرد, ان میں سے ایک وہی تھا جس کا نام گمشدوں کی لسٹ میں شامل تھا. اس طرح ان کے بہت سارے باقی ساتھی بھی جو گمشدوں کی لسٹ میں شامل ہیں, وہ یا تو دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہیں یا وہ افغانستان میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تحریک طالبان میں شامل ہیں, اور اس طرح کی جو دوسری خلاف قانون تنظیمیں ہیں ان کا حصہ بن کے کہاں کہاں چھپے بیٹھے ہیں. اور اس کا سب کا الزام اگر آپ سیکورٹی کے اداروں میں لگا دیں بغیر کسی ثبوت کے, میرے خیال میں یہ بات جو ہے کوئی فہم و زانے سے بار اثر ہے میرے لیے. تو اسی طرح اب ہر بات کے اوپر یہ ایزیوم کر لیا جائے کہ ان سب کے پیچھے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ان کی ڈوریاں کوئی ہلا رہا ہے, فلام کار کر رہے ہیں, میں تو اس چیز کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. لیکن ان کے اپنے ویوز ہیں, وہ اپنے ویوز رکھنے میں آزاد ہیں, خود مختار ہیں.
علی اکبر مرزا صاحب,
کنٹریبیوٹ نہیں کرتا.
علی اکبر مرزا صاحب جواب میں بالکل, پھر شبیر شر صاحب سے ایک کوسچن ہم کرنا چاہیں گے.
دھرنا دیا تو فوراً ہی اداروں نے 12 پاکستانیوں کو, تو گمشدہ افراد کو ایجنسیز نے خود رہا کیا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے بھائی؟ ان کو جو آپ کے پاس ہیں, جو ٹھیک ہے دہشت گرد تنظیموں میں چلے گئے ان کی بات ہم نہیں کر رہے, لیکن جو آپ کے پاس لوگ ہیں کم از کم آپ تو یہ حرکتیں نہ کریں. پھر آپ میں اور دہشت گرد تنظیموں میں کیا فرق رہا؟
جی
دیکھیے, یہ علی اکبر صاحب, میں نے جب بولا کہ وہ, میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں, جو وہ کہہ رہے ہیں ان کو حق پہنچنے پر کہنے دیجیے. لیکن کہاں پہ انہوں نے کہا, کون سے بندے انہوں نے جی دہشت گرد تنظیموں کے انہوں نے کون سے آزاد کیے؟ میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے, پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سنی ہے اور اس کی کیا اتھینٹیسٹی ہے. میں اس کے اوپر کوئی رائے نہیں کرنے سے بالکل قاصر ہوں. میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے.
تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں,
انہوں نے کہا ہے کہ یہ دھرنے کے بعد حکومت نے 12 لوگوں کو رہا کیا ہے. حکومت نے انہی گمشدہ لوگوں کو جو دو دو ڈھائی ڈھائی سال سے غائب تھے, ان کو حکومت نے رہا کیا ہے ابھی چند دن پہلے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم, بڑی افسوس کی بات ہے.
جی نہیں مجھے نہیں بتا رہا, میرے علم میں نہیں ہے. آپ کے پاس وہاں بیٹھے ہوئے کوئی اطلاع ایسی ہے تو ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہوگا.
جی
میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ.
شبیر شیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ سے ایک سوال بھی ہے. جی
میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ندیم حیدر بھی ہے, جو پریزیڈنٹ ہاؤس پر جو دھرنا ہوا تھا
جی
اس میں ظاہر 12 لوگوں کو باہر لائے ہیں. ندیم حیدر جس کی 3 فٹ داڑھی کے ساتھ وہ باہر آیا ہے, رنگ اس کا بالکل ہی کالا پڑا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ باہر لوگ ابھی نکال کر کے لے آئے جب لوگ انہوں نے دھرنا کیا. یہ چیزیں جو یہاں پر چل رہی ہیں اور یہاں پر ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بھی سمجھتے ہیں, تمام دنیا سمجھ رہی ہے کہ کس کے اشارے پر کیوں ہو رہی ہے, کون کر رہے ہیں.
جی
اور ظاہر ہے کہ ابھی یہی عدالتیں ہیں, ایک کیس ہے شارف جتوئی کا, اس کا کمپرومائز ہو گیا. کمپرومائز کے بعد اس کو کورٹ نے آزاد کر دیا, ہائی کورٹ نے, سندھ ہائی کورٹ نے, ایک دم سپریم کورٹ نے سوو موٹو لے لیا اس کو گرفتار کر.
تو شبیر شیر صاحب یہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟
یہ کس طرح سے یہ ڈسکریمنیشن کورٹ کون چلا رہا ہے, کس کے ہاتھ میں ہے یہ کورٹ؟
جی
ہم ان کو ظاہر ہے کہ صحیح انصاف دینے والی کورٹ ہے تو نہیں سمجھ رہے.
ٹھیک شبیر شیر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستانی عدالتوں کو آپ کی نظر میں کس طرح خود مختار بنایا جا سکتا ہے؟
ہمارے بس یہ مسئلہ بہت بڑا گمبھیر ہے. جب ہمارے پاس ریئل رول آف لا آئے گا نا اس دن یہ ٹھیک چلیں گی, سب کام ٹھیک ہو جائے گا. رول آف لا ہمارے پاس ہے ہی نہیں.
اوکے بہت شکریہ.
جس دن بھی رول آف لا آ گیا,
بہت شکریہ شبیر شیر صاحب,
ہمارے پاس آ گیا ٹھیک, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا.
اوکے بہت شکریہ آپ کا. ایک کالر ہے کافی دیر سے راجن پور سے, شاہ محمد تھے, ان کی لائن ڈراپ ہو چکی ہیں. میاں محمد اکرم اٹک سے, جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میاں محمد اکرم صاحب.
جی جی
جی آپ کی آواز جو بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, دوبارہ کال کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور شبیر شیر صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. علی اکبر مرزا صاحب آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. خالد فاروقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے یا نہیں میں پروڈیوسر سے جاننا چاہوں گی. اوکے وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. خالد فاروقی صاحب اس موضوع پہ ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گے, پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے. تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں کی رہائی ضمانت پر, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس سے پاکستان کی پالیسیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے؟
دیکھیں کل جو ہے وہ اجلاس ہے ایف اے ٹی ایف کا, آج جو ہے یہ انتہا پسند رہا کر دیے گئے ہیں. یہ تو مجھے منطق سمجھ میں نہیں آتی پاکستانی ریاست کی, کہ وہ دنیا سے کیا چاہتے ہیں, وہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. پچھلے والے اجلاس سے قبل 2 دن پہلے جو ہے وہ انہوں نے کلدم قرار دی تھیں 2 تنظیمیں, فلاح انسانیت این جماعت الدعویٰ, اور آج ان لوگوں کو نون قسم کے انتہا پسندوں کو انہوں نے رہا کر دیا ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی بہرحال ان کی اپنی حکمت عملی ہے, وہ بھی حکمت عملی کس حد تک کارگر ثابت ہوتی ہے, اس کے فائدے میں جاتی ہے پاکستان کے, وہ تو دیکھنا ہے. بہرحال یہ جو قدم ہے وہ میرے نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ پاکستان کو یہ نقصان پہنچائے گا بین الاقوامی سطح پر.
جی اوکے آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریگیڈیئر حامد سعید صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اور پروگرام کے دوسرا جو ہمارا موضوع ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے ہم لیں گے مختصر سی بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور سامعین، جیسے کہ شروع میں ہم نے کہا کہ امریکہ کا جو محکمہ تجارت ہے اس نے ایک پاکستانی کمپنی سمیت 12 غیر ملکی اداروں اور شخصیات کو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے باعث تشویش قرار دیتے ہوئے ان کے نام جو ہیں وہ ان افراد اور اداروں کی لسٹ میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے جنہیں بعض حساس مصنوعات کی تجارت کے لیے لائسنس جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے بریگیڈیئر حامد سعید صاحب، پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور پاکستان ہی سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد فاروقی صاحب سے. اور لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے، عادل نجم صاحب، باسٹن یونیورسٹی میں آپ پروفیسر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان سے اس موضوع پہ میں نے بات کی ہے اور ان سے میں نے یہ جاننا چاہا ہے کہ امریکہ کے محکمہ تجارت کی جانب سے اس اقدام جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں.
کمپنیز موجود ہیں اور ہو سکتی ہیں، یقیناً ہو سکتی ہیں کہ جن کا کوئی ایسا کاروبار ہو جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے سینسیٹیو ہو امریکہ کے لیے یا پاکستان کے لیے، تو پاکستان کو پورے طور سے امریکی محکمہ تجارت کی مدد کرنی چاہیے، کسی بھی ملک کو کرنی چاہیے. اور یہ جو ہے یہ ایک گلوبل سسٹم کا حصہ ہے کہ جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات لیکن یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں پریشر پالیٹکس بھی ہوتی ہے، اور اس میں کئی بار اگر آپ نے کسی ملک کو کوئی میسج دینا ہو تو اس کے دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وقت جو کاروائی ایک طرح سے جاری ہے ایران کے سلسلے سے بھی، خطے میں بالعموم بھی، پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بالعموم بھی، تو اس تمام میں یہ بھی خارج الامکان نہیں کہ یہ جو موو ہے یہ ایک طرح سے ایک میسجنگ ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان کو. آپ اگر آئی ایم ایف کا دیکھیں یا فیٹ ایف کا دیکھیں یا دوسرے مسائل دیکھیں، تو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اس نہج پہ نہیں جو شاید کبھی ہوتے تھے پازیٹیولی. تو اس وقت یہ کہنا قابل از وقت ہے کہ اس میں کتنی سیریسنس ہے ان سبسٹنس اور کتنی سیریسنس ہے ان میسیجنگ، لیکن دونوں صورتوں میں یہ ایک اہم پیش قدمی ہے اور اس کو پاکستان کو سیریسلی ہی لینا چاہیے.
اس میں بعض جو واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان اقدام سے امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ اس سے خریدی گئی جو ٹیکنالوجی ہے، جو امریکن ٹیکنالوجی ہے، وہ ایران یا چائنا کے ہاتھ میں لگے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ٹینشن امریکہ کی ایران کے ساتھ ہے اور جو ٹریڈ وار ہے چائنا کے ساتھ، اس کے اثرات پاکستان پر پڑ رہے ہیں؟
اس کے اثرات پاکستان پر پڑ چکے ہیں اور پاکستان ان اثرات سے بچ سکتا ہی نہیں. پاکستان ایران کا بھی ہمسایہ ہے، پاکستان چین کا بھی ہمسایہ ہے، پاکستان چین کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھتا ہے. نہ صرف سی پیک کے حوالے سے، یہ بھی یاد رہے کہ جب امریکہ اور چین کے تعلقات پہلی بار کھلے تو اس میں بھی جو ایک سالسی کا کردار تھا وہ سب سے اہم پاکستانی کردار ادا کیا. سو چین اور پاکستان جو ہیں وہ بہت کلوز ہیں، اور جو بھی تعلقات ہوں گے امریکہ اور چین کے، اس کے بیچ میں پاکستان کا ایک حصہ یقیناً ہوگا. ایران کے حوالے سے پاکستان کو خود بہت مسائل ہیں ایران کے حوالے سے، لیکن ایران ایک بہت بڑا ہمسایہ ہے، سو اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. میرا کہنے کا مقصد یہی تھا پہلے بھی کہ یہ جو میسیجنگ ہے اس میں، کہ یہ جو خطے میں ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے خصوصاً ایران کے حوالے سے، اور آئی ہوپ چین کے حوالے سے نہ ہو، لیکن خصوصاً ایران کے حوالے سے جس میں سعودی عربیہ کا بھی ایک حصہ ہے، اسرائیل کا بھی ایک حصہ ہے، اس میں اب بہت سارے ممالک، بہت سی کمپنیاں، بہت سے ادارے جو ہیں وہ اس میں شامل کیے جائیں گے اور ہو جائیں گے. اور ایک خدشہ یہ ہے کہ یہ جو اناؤنسمنٹ ہے یہ اسی کڑی کا ایک لنک ہے.
ٹھیک، آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان کو یہ میسج جو ہے سیریس لینا چاہیے. موجودہ صورتحال میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟
میرے خیال میں دیکھیں آپشن جو دو کم از کم تو ضرور ہے. پہلا تو یہ کہ اگر وہ یہ کمپنیز اور یہ حضرات ایسے ہیں کہ یہ بین الاقوامی قانون کسی طرح سے ان کی خلاف ورزی کر، تو پھر پاکستان کو خود اس پہ ایکشن لینا چاہیے. پاکستان کو اس لسٹنگ پہ احتجاج کرنے کے بجائے کہنا چاہیے بہت شکریہ جناب آپ نے ہمیں بتایا، ہم اسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو بتائیے کیا کر. سو اف دیر از ایویڈنس آف دیٹ پاکستان کے پاس، امریکہ کے پاس، تو پاکستان کو بھرپور اس کی کوآپریشن کرنی. دوسری جانب جو ہے اگر یہ سگنلنگ ہے تو اس سگنلنگ کو پاکستان کو سیریسلی لینا چاہیے, اور پاکستان کو جو اپنے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ اور چین کے ساتھ, تینوں کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی, میرے خیال میں یہ واضح کر دینا چاہیے, دیکھو ہم تمہارے پنگے میں نہیں پڑنا چاہ رہے.
Alright.
ہم ایک ریسپانسبل ملک ہیں اور ہم دوسروں کی جنگوں میں نہیں پڑنا چاہتے.
جی یہ تھے عادل نجم, یہاں ایک امریکی باسٹن یونیورسٹی میں آپ پروفیسر ہیں, ان سے ہم بات کر رہے تھے امریکہ کی جانب سے پاکستانی سمیت دو غیر ملکی اداروں افراد پر امریکی پابندی کے بارے میں ہم ان سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اور سامعین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ جن پاکستان شخصیت پر پابندی لگائی گئی ہے یا جس کمپنی کے بارے میں, اس کے نام جو ہیں ابھی تک امریکہ کی جو محکمہ تجارت ہے ان کی جانب سے سامنے نہیں آئے ہیں, یعنی اور زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں اس بارے میں سامنے نہیں آئی ہیں. بریگیڈیئر حامد سعید صاحب, جس طرح عادل نجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر پالیٹکس جو ہے اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے اور یہ حقیقی خطرہ بھی ہو سکتا ہے امریکی سیکیورٹی کے لیے, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان جو ہے اگر یہ واقعی سگنل ہے پاکستان کے لیے, ایک پیغام ہے, تو پاکستان اس کو کہاں تک سیریس لے گا یا اس کے لیے ممکن نہیں ہے؟
میں عادل نجم صاحب نے بہت اچھا تبصرہ کیا, میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, بہت اعلیٰ انہوں نے تجزیہ کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر تو یہ واقعی کوئی ایسا سیکیورٹی کا ایشو ہے امریکن گورنمنٹ کے لیے, اور کوئی ایسی کمپنی پاکستان کی انوالوڈ ہے جو حساس نوعیت کی چیزیں وہاں سے امپورٹ کر رہی تھی یا کوئی چیزیں منگوا رہی تھی جس کی تفصیل ہمیں فی الحال پتہ نہیں ہے, تو ظاہر ہے پھر تو امریکن گورنمنٹ کا اس کے اوپر جو کنسرن ہے وہ اس کی وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو اس صورت میں تو پاکستان کو مکمل تعاون کرنا چاہیے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ, اور معلوم کرنا چاہیے کہ کس بنا پر کس کمپنی کو انہوں نے اس لسٹ میں ڈالا ہے اور اس کے خلاف کیا کیا الزامات ہیں, اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے, اس کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے. اگر دوسری صورتحال ہے کہ مثلا جس کو پریشر ٹیکٹس جیسے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جیسے تیزی سے صورتحال بگڑ رہی ہے امریکہ کی, تو اس صورت میں پاکستان کے لیے آپشنز بہت تھوڑی ہیں, کیونکہ پاکستان کی بیسٹ آپشن تو یہ ہے کہ وہ کسی پرائے کی جنگ میں اب نہ گھسے, کسی بھی صورت میں اسے دور رہنے کی کوشش کرے, اور آپ ہمسایوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. ایران آپ کا ہمسایہ ہے اور بڑا قریبی ہمسایہ ہے, آپ اس کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے اور اپنے چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا جو ہے اس کو تنگ کرنے کا موقع نہیں دے سکتے, ناممکن ہے. تو اس صورت میں پاکستان کے لیے آپشنز بھی تھوڑی ہیں اور مجبوریاں بھی بہت زیادہ ہیں, تو پاکستان کو تنے ہوئے رسے پر چلتے ہوئے.
جی
یو ہیو 47
بریگیڈیئر صاحب کی لائن جو ہے ڈراپ ہو گئی. اور خالد فاروقی صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, بیشتر تو جو تجزیہ نگار ہیں اس وقت ان کی نظر میں پاکستان اس وقت مشکل پوزیشن میں ہے, کیونکہ پاکستان دو ایسے ممالک کا ہمسایہ ہے جن کے ساتھ امریکہ کی ٹسل جو ہے یا الفاظ کی جنگ کہہ لے وہ چل رہی ہے, چین اور ایران. آپ ایک طرف جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہمسایہ کچھ تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن دوسری طرف آپ امریکہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتے, جہاں پہ کہ IMF کو آپ لے لیں, FATF کو لے لیں, ورلڈ بینک کو لے لیں, یہاں پر امریکہ کی سنی جاتی ہیں, ان کا ان اداروں کے ڈیسیجنز میں امریکہ جو ہے وہ ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے ان کے ڈیسیجنز کو. تو اس صورتحال میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دو بڑے پرابلمس ہیں, ایک تو یہ ہے کہ یہاں ریاستی رٹ نہیں ہے اور جو ہے وہ بہت کمزور ہے, اور دوسری بات یہ کہ ریاست بعض اوقات ایسے معاملات میں خود کو ملوث کر لیتی ہے جو کہ بعد میں نقصان دہ ہوتے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ جو ممالک ہیں, ہم اپنے ہمسائے کو, کوئی بھی ملک اپنے ہمسائے کو نہیں بدل سکتا, لیکن دنیا میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جن کے ہمسائے جو ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ کسی تنازع میں انوالو ہوتے ہیں, لیکن وہ ممالک اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں اور کسی تنازع میں انوالو نہیں ہوتے. ہمیں ایک طویل عرصہ بہت شوق رہا ہے دوسروں کے تنازعات میں خود کو انوالو کرنے کا, افغان وار اسی کا نتیجہ ہے. ہمارے ہاں دنیا بھر کی پراکسیز جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں, انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے بدنام کیا, لیکن یہ محض ان کا اپنا قصور, ان پراکسیز کا قصور نہیں ہے, بلکہ ان کو ان پراکسیز کو انوالو کرنے والے عناصر جو ہیں ان کا بھی اس میں اتنا ہی قصور ہے. سو یہ ہم یہ کہہ کے کہ مطلب یہ کہ ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے اور یہ کہ آپ تنازع سے دور نہیں رہ سکتے, رکھا جا سکتا ہے اپنے ملک کو تنازع سے دور اگر آپ رہنا چاہیں, اگر آپ خود مختار اسٹیٹ کے طور پہ رہنا چاہیں. یہی دنیا میں عزت سے رہنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے. اور اس کے لیے آپ کے جو جن معاملات میں آپ کو ایف اے ٹی ایف کے پاس جانا پڑتا ہے, جن معاملات میں آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے, جو آپ کی مالی کمزوریاں ہوتی ہیں, یہ بھی تبھی آپ پر آتی ہیں جب آپ غیر ضروری اخراجات اپنے ملک کے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. سو اگر پاکستان ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر رکھتا ہے تو پھر یہ اپنی بچت جو مستقبل میں بھی کر سکتا ہے. یہ ابھی جو بات ہے کہ کیا یہ امریکہ کی طرف سے سگنلنگ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ریئلٹی نہ ہو اور امریکہ جیسی سپر پاور کی طرف سے یہ اشارہ بھی کیا جا رہا ہو, وارن کیا جا رہا ہو, یا یہ سگنلنگ ان کی طرف سے ہو, تو یہ اور بھی ڈینجرس بات ہے کہ آپ کسی چیز سے انوالو نہیں ہیں اور آپ پہ اس کا شک کیا جا رہا ہے. یہ بڑی ڈینجرس صورتحال ہے. اس سے پاکستان کو کس طرح سے باہر نکلنا ہے؟ آج ہمارے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ افغان جو امریکہ اور ایران کی تسل ہے, پاکستان کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنے گا. یہ عقل مندی کی بات ہے لیکن اس کو حقیقت میں ہوتا نظر آنا چاہیے. جب آپ کے یہاں پہ وہ کمپنیز, وہ ادارے, وہ عناصر جو پاکستان میں بیٹھ کے ایسے انلیگل کوئی ایسی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہوں جن کے نتیجے میں ایک وقت پہ تو امریکہ نے بھی اس سے آنکھیں بند رکھی ہوں, لیکن امریکن پوری دنیا کے ہر چیز کو ان میں اہلیت ہے کہ وہ چیزوں کو جانتے ہیں, تو اب آپ کو پھر اس صورتحال کو بھی مستقبل میں یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی آپ کو مشکلات فیس کرنا پڑ سکتی ہیں. یہ افغان وار میں امریکہ نے جن عناصر کو نظر انداز کیا, آج ان عناصر کو امریکہ نظر انداز کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن وہ پاکستان کو پوری طرح اپنے شکنجے میں لے چکے ہیں وہ لوگ, اور وہ ذہنیت اور وہ اپروچ جو ہے, اس سے بچنا کس طرح سے ہے یہ پاکستان کے اپنے ہاتھ میں ہے. ہم نے امریکہ کو بھی مطمئن کرنا ہے, ہم نے ان عناصر کو بھی ان سرگرمیوں سے باز رکھنا ہے, اور باز رکھتے ہوئے ہم نے ان کو اگر ان کے خلاف سخت ترین کاروائی کرنا پڑتی ہے تو وہ بھی کرنی ہے. پاکستان کے اسٹیٹ کو اور یہ جو عناصر ہیں, ان عناصر کو بالخصوص کسی غیر قانونی سرگرمی میں پاکستان کی ریاست کے اندر رہتے ہوئے انوالو ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کوئی بھی ملک اگر ایسا کرے گا تو وہ انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو جائے گا اور اس کے بارے میں دوسرے ممالک جو ہیں وہ شک کی نظر سے اسے دیکھتے رہیں گے.
ٹھیک, بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب, آپ مزید کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک اور موضوع پہ بھی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. بریگیڈیئر حامد سعید صاحب کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. ایک کالر کو سنتے ہیں. شاہ محمد مزاری کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دوبارہ ان کی لائن جو ہے ڈراپ ہو گئی ہے. اس وقت ایک بریک ہم لینا چاہیں گے اور بریک سے واپس آ کر امریکہ اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, بلکہ کشیدگی تعلقات کی جگہ اگر ہم کشیدگی کا لفظ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, اس پہ بات کریں گے. اور آج امریکی وزیر خارجہ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے بھی یو ایس ایران ٹینشن پر کنسرنز کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے خطے پر, جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے اس پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک ایسی اسٹریٹجی فارمولیٹ کریں گے, بنائیں گے جو پاکستان کے مفادات میں ہو. اس پہ ہم بات کریں گے, پہلے لیتے ہیں ایک بریک. بریک سے واپس آ کر خالد فاروقی صاحب آلریڈی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. پروفیسر فیضان صاحب بھی بفلو یونیورسٹی سے کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین، اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ آج امریکی وزیر خارجہ جو ہے مائیک پومپیو، انہوں نے اپنے روسی ہم منصب سے سرگئی لوروف سے ملاقات کی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایجنڈے پر جو ایران ٹینشن جو ہے امریکہ کے ساتھ اس کی جو کشیدگی ہے وہ ایجنڈے پر موجود تھا، اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ کے اپنے یورپی اتحادی جو ہیں ان سے بھی ایران کے معاملے پر بات ہوئی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ یورپی اتحادی جو ہیں انہوں نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے معاملے پر ہر ممکن حد تک تحمل کا مظاہرہ کریں اور فوجی طاقت کے استعمال سے باز رہیں. خالد فاروقی صاحب، آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. جس طرح کچھ دیر پہلے ہم نے کہا کہ پاکستانی جو وزیر خارجہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی اس موضوع پہ بات کی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ جنوبی ایشیا کے خطے کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں پاک ایران جو تعلقات میں کشیدگی ہے اس وقت، اس سے خطہ جو ہے وہ کس طرح متاثر ہو رہا ہے؟ ابھی تک کیا منفی اثرات خطے پر پڑے ہیں؟
دیکھیے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جو عراق کے خلاف جو امریکی اقدام تھا اس میں اگرچہ وہ اتنا شفاف نہیں تھا، منصفانہ نہیں تھا، اور بعد میں اس کا اعتراضات بھی سامنے آئے. اسی طرح اب امریکہ کسی حد تک ایران کے خلاف سخت ترین اقدامات کا فیصلہ کر چکا ہے. یا یہ بہت بڑی گیمبلنگ ہے. اس کا نتیجہ یا اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ امریکی پالیسی سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو حالات پاکستان کے لیے ہیں، ہم پہلے ہی ایران کے حوالے سے ایک مشکل کا شکار ہیں. اس لیے کہ جو عرب اتحاد بنا تھا، عسکری اتحاد، اس میں پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کا عرب ممالک کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ہم، اس کی پوری تاریخ ہے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اتحادی کے طور پہ پاکستان اور اس کے عرب ممالک جو دوست ہیں وہ رہے ہیں. لیکن ایران کے ساتھ بدقسمتی سے مسلکی اعتبار سے بھی، اور پھر یہاں کے جو لوکل مفادات ہیں، جو ریجنل تنازعات ہیں جو ایران کے ساتھ بن جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، جو نہیں بننے چاہیے وہ سامنے آ جاتے ہیں. اب کیونکہ پاکستان اس عسکری اتحاد کا حصہ بنا، اور پھر وہ عسکری اتحاد جو ہے وہ اگر ہم جو مرضی کہتے رہیں، وہ بنیادی طور پہ ایران کے خلاف بنا، تو اس میں پاکستان کی انوالومنٹ جو ہے اس کو ظاہر ہے کہ ایران میں پسند نہیں کیا گیا. اسی وجہ سے ایران اور بھارت کے تعلقات، اور ویسے بھی ایران کے زیادہ بہتر تعلقات ہمیشہ بھارت سے رہے ہیں. ماضی قریب میں کم از کم تین دہائیاں پچھلی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایران اور بھارت کے تعلقات بنسبت پاکستان اور ایران کے تعلقات سے زیادہ قریب ہوئے ہیں. تو اس سے پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال بن چکی ہے. پاکستان کے بھارت سے بہتر تعلقات نہیں ہیں، اور بھارت کی طرف سے جارحیت بھی کی گئی. افغانستان سے ہمارا تنازع چل رہا ہے، اور پھر ایران بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے. تو اگر یہ صورتحال بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو یہ پاکستان میں اس کو کچھ اچھا نہیں ظاہر ہے کہ سمجھا جا سکتا. ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ ایک طرف ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو رکھیں، دوسری طرف جب ہم ہر ممکن حد تک اور ہر حد سے آگے بڑھ کر بھی امریکہ کے اتحادی رہے افغانستان کے ایشوز میں، تو اور پھر جو عرب ریجن ہے اس کے ایشوز میں بھی امریکہ کے اتحادی، عربوں کے اتحادی ہیں، تو پاکستان کے لیے اس سے بچ کے رہنا شاید مشکل ہی ہوگا. ہم کہتے رہیں گے، کہنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں عملی طور پر اس سے بچنے کے لیے وہ پالیسی بنانا ہوگی جس میں ہم اپنے اس ہمسایہ ملک کو مطمئن کر سکیں. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے جو ہمارے بارڈر پہ جو واقعات ہوئے، اور جس طرح کچھ ہمارے جو اہلکار تھے ان کو شہید بھی کیا گیا، اور اس پہ ایران کی طرف سے اچھا پازیٹو اتنا رسپانس بھی نہیں آیا، تو یہ صورتحال ہمیں مشکل میں ڈال رہی ہے. اس سے ہماری وزارت خارجہ کو اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. پرائم منسٹر وہاں پہ گئے تھے، عمران خان، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا نکلے گا؟ گیس پائپ لائن کا ہمارا پروجیکٹ جو ہے یہ ایک تھا، اس میں بھی ہم کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے امریکی پابندی کی وجہ سے. تو بہرحال پاکستان کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اور اگر امریکی جو ہے کوئی آپریشن جو ہے ایران کے خلاف ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کس حد تک, پھر میں یہ کہتا ہوں اور بڑی احتیاط سے یہ کہتا ہوں کہ کس حد تک ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ہیں, یہی پاکستان کے مفاد میں ہوگا. اس کے لیے کیا پالیسی اختیار کرنا پڑتی ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے داخلی اعتبار سے بھی یہ نیک شگون نہیں ہوگا کہ ہم ایران کے خلاف کسی کاروائی کا کہیں حصہ بنیں.
جی بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب. پروفیسر فیضان الحق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید. لیکن ایک کالر اٹک سے سفیر کو ہم سننا چاہیں گے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم میم.
جی
میں بھی آپ سے سن رہا تھا, بہت زبردست افسر ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے اب امریکہ تیاری کر رہا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلامی ملکوں کو اب آپس میں ایک ہونا چاہیے, کیونکہ امریکہ ایسا ہر اسلامی ملک کا جو ہے وہ اسی طرح کا کاروائی کر رہا ہے. تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا اسلامی ملک ایک ہو جائیں اور امریکہ کے خلاف جو ہے وہ اپنا
جی اوکے. پروفیسر فیضان الحق صاحب, آپ نے خالد فاروقی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ نکار ہے پاکستان سے, ان کو بھی سنا اور ہمارے کالر کو بھی سنا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کی جانب سے تند و تیز بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کشیدگی ہے کس طرف, کیا سمت جو ہے وہ اختیار کرے گی آنے والے دنوں میں؟ امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کی بات ہو رہی ہے, خالد فاروقی صاحب نے بھی کی ہے, ہمارے کالر نے بھی کی ہے. کیا معاملہ جو ہے حالات اس حد تک جائیں گے؟
جی سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے اس وقت امریکہ ہو یا ایران ہو, دونوں ہی طاقتیں جو ہیں وہ اس وقت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ کسی گرم جنگ کا حصہ بنے. یہ زیادہ تر ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانے والا موڈ ہے, کیونکہ اگر کسی قسم کی اسکلیشن ہوتی ہے تو اس سے خطے میں بہت سخت تناؤ پیدا ہوگا اور انسٹیبلٹی آئے گی جو کہ وہ خطہ برداشت نہیں کر پائے گا, کیونکہ ابھی بھی سیریا کی خانہ جنگ جاری ہے, عراق میں جو ہے ابھی تک آئسس کا اثر و رسوخ ہے وہ بھی ڈیسٹیبلائزڈ ہے, اس کے بعد سعودی عربیہ جو ہے وہ یمن میں ایک وار میں جاری ہے ایران کے ساتھ. تو ایران کے اوپر یہ جو پریشر ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ ایران کا انفلوئنس اور ان کا انفلوئنس کم کیا جائے اور ان کو واپس مڑنے پہ مجبور کر دیا جائے یمن میں جو ان کا اثر و رسوخ ہے اس سے, عراق میں جو ان کا اثر و رسوخ ہے اس سے, اور لبنان اور سیریا میں ان کو ڈیفینسو میں لے کر لایا جائے. اور یہ سعودی عرب اور امریکہ اور ان کے جو دوسرے اتحادی ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کا اثر و رسوخ بہت پھیل گیا ہے اور بہت بڑھ گیا ہے, اور اس کو کم کرنا, گلف سٹیٹس بھی یہ چاہتی ہیں کہ اس کو کم کیا جائے, اور یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے, کیونکہ امریکہ اگر وہاں پر موجود ہے تو وہ ان ممالک کی حمایت کے بغیر وہاں پر موجود ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا.
جی تو امریکہ جو ہے وہ کہاں تک ایران پر یہ دباؤ ڈالنے میں اور اس کے جو مطلوبہ نتائج ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایسے میں جو ورلڈ پاورز ہیں وہ بھی ایک پیج پر نہیں ہے. آج کہا جا رہا ہے جو امریکی وزیر خارجہ ہے مائک پومپیو, ان کی ملاقات ہوگی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے, تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس پوری سچویشن کو؟
جی یہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے پومپیو جو ہیں, ان کا جانا جو ہے ماسکو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ایران کا سب سے بڑا جو اتحادی اس علاقے میں ہے, کم از کم جو ان کی پالیسی کے ساتھ اتفاق کرتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے, وہ ہے روس, رشیا. اور رشیا جو ہے وہ کسی بھی صورت ایران کو اکیلا چھوڑنا جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ نہیں کرے گا, کیونکہ ایران ان کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے, جبکہ انہوں نے سیریا یعنی شام کا جو ملک تھا اس میں اپنے اتحادی کو نہیں چھوڑا. تو ایران کو تو بہت یہ ناممکن ہے کوئی ایران کو اکیلا چھوڑیں, البتہ وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش یہ کریں گے, میرا یہ خیال ہے پومپیو صاحب ان سے کریں گے کہ ایران کو ایسے ورلڈ کمیونٹی کے فولڈ میں ایسے لایا جائے کہ ایران کی جو ایک تو نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہیں ان کو کم کیا جائے یا کم تر کر دیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کا جو اثر و رسوخ ہے لبنان میں اور سیریا میں ان کو اس کو بھی کم کیا جائے. مگر وہ یہ چاہیں گے کہ یمن میں جو خانہ جنگی ہے اس کا کوئی منطقی راستہ نکلے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال میں اس کا ایک اور رخ ہے جو کہ پتہ نہیں ابھی ہمارے جو دوسرے مہمان تھے انہوں نے بات کی یا نہیں, وہ ہے افغانستان کا. افغانستان کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پہ ایران جو ہے وہ بہت انفلوئنشل ہے, اور افغانستان میں پائیدار امن اسی وقت ہی آ سکتا ہے جس میں وہاں کے جو ہمسایہ ممالک ہیں جس میں پاکستان, ایران, ترکمنستان اور چائنا جو ہیں شامل ہیں, کہ وہ اپنے جو اثر و رسوخ کو صحیح طرح استعمال کریں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اس میں کیا نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے یہ تو ان کی واپسی کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر امریکہ اس کو کسی بھی طرح ایسکلیٹ کرے گا بھی تو ایک حد تک کرے گا, اس سے آگے جانا جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی خطرناک ہوگا, اس خطے کے لیے بھی, اور افغانستان میں جو امن کا مرحلہ ہے جس پر ہم پہنچے ہیں اس کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان الحق صاحب اور خالد فاروقی صاحب, تھینک یو سو مچ, ہمیں ٹائم دینے کا بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور سامعین, ساجد تھارر ریپبلکن پارٹی کے آپ رکن ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ساجد تھارر صاحب.
وعلیکم السلام, رمضان مبارک.
جی آپ کو بھی مبارک. جی ساجد تھارر صاحب, صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکی مسلمانوں کے لیے وائٹ ہاؤس میں افطار پارٹی جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کے پاس اگر کوئی معلومات ہیں بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جا رہے ہیں, آپ کو مدعو کیا گیا ہے یا نہیں.
دراصل میں ابھی حال ہی میں وائٹ ہاؤس میں گیا تھا نیشنل پریڈ ڈے پہ, جب میں وہاں پہ میری وائٹ ہاؤس کے کافی آفیشل سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تھا اس افطار ڈنر کے بارے میں, لیکن انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ڈنر بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح پچھلے سال تھا, جو کہ صرف ڈپلومیٹس کے لیے تھا, مسلمان ڈپلومیٹس,
یعنی عام مسلمان اس میں مدعو نہیں ہوں گے.
جی جی,
عام مسلمان مدعو نہیں ہوں گے اس میں,
عام مسلمان اس میں مدعو نہیں ہوں گے. میں جس کو اس کو اس تناظر سے دیکھ رہا ہوں, ایک تو ہماری مسلمان کمیونٹی کا ڈسکنیکٹ وائٹ ہاؤس سے, اور دوسری طرف سے انہی وجوہات پہ وائٹ ہاؤس کا مسلم کمیونٹی کو سیریس نہ لینا, اور مختلف دوسری لابیز جو ہیں وہ اندر سرگرم ہیں, اور اسی طریقے سے میرے خیال میں یہ میں تو خود اس کے حق میں نہیں ہوں, میں نے ایک دو دفعہ پروپوز کیا وائٹ ہاؤس کو کہ اس کو اوپن کیا جائے جس طرح کہ پچھلی ایڈمنسٹریشن میں تھا, لیکن اس میں فقدان ہماری کمیونٹی کا ہے کہ وہ بالکل وائٹ ہاؤس کے نہ صرف وائٹ ہاؤس پریزیڈنٹ اور کرنٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ انوالو نہیں ہے, اور اسی وجہ سے وہ بھی نگلیکٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لمیٹڈ حد تک انگیج کرنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں.
جی اگر میں غلط نہیں ہوں تو ساجد تھارر صاحب, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ صرف مسلمان ڈپلومیٹس جو ہیں ان کو افطار پارٹی میں انوائٹ کیا جا رہا ہے اور عام مسلمانوں کو نہیں کیا جا رہا.
نہیں پچھلی دفعہ بھی, پچھلے سال بھی اسی طرح.
نہیں, صدر ٹرمپ کی حکومت کی میں بات کر رہی ہوں کہ جب سے وہ صدر, اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟
ایک ایڈمنسٹریشن میں پچھلی دفعہ پہلی دفعہ انہوں نے کیا تھا وائٹ ہاؤس میں, اور اس میں بھی صرف انہوں نے مسلمان ڈپلومیٹس کو انوائٹ کیا تھا, it was not open for the public, تو اس سال بھی it's not open for public, لیکن ابھی تک بات سوچی جا رہی ہے کہ شاید دوسرا فنڈ ریزر کیا جائے, دوسرا افطار پارٹی کی جائے, لیکن جو پبلک کے لیے تھوڑے بڑے اسکیل پہ, شاید وائس پریزیڈنٹ کے لیول پہ یا کسی دوسرے میں, ناٹ ان دی وائٹ ہاؤس.
اوکے, لیکن پھر بھی ایک یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے, چاہے صدر کوئی بھی ہو, انتظامیہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو, وائٹ ہاؤس میں ایک خاص کمیونٹی کے لیے, یعنی ان کے مذہبی مذہب کو رکھتے ہوئے ان کے لیے کسی خاص پارٹی کا اہتمام, میسج کیا دینا چاہتا ہے اس سے وائٹ ہاؤس؟
دیکھیں یہ ٹریڈیشن تو 1805 میں تھامس جیفرسن کی وجہ, اس وقت کوئی مسلمان ڈگنیٹریز وزٹ کر رہے تھے وائٹ ہاؤس میں, تو انہوں نے پہلی دفعہ لنچ کو پوسٹ پون کر کے اس کو افطار کیا تھا, تو اس کا ٹریڈیشن تو بہت پرانا ہے. لیکن جس طریقے سے کرنٹ ایڈمنسٹریشن میسج دے رہی ہے کہ لمیٹڈ انگیجمنٹ, جس طریقے سے مسلمان رسپانڈ کرنٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ واپس रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लिमिटेड का. हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जब तक जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्ड है कम्युनिटी का, और इसी तरीके से वो भी कोल्ड रिस्पॉन्ड वापस कर रहे हैं. मेरे ख्याल में ये अच्छा ट्रेंड तो नहीं है फॉर ईदर पार्टी, लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन.
बहुत शुक्रिया साजिद तारिक साहब, थैंक यू सो मच. और सामीन इसके साथ ही प्रोग्राम के प्रोड्यूसर असफर इमाम और मेज़बान शहनाज नफीस को नेक्स्ट वीक तक इजाज़त दीजिएगा. अपने बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते. کروں کہنا ہے کہ دہشت گردی اور غربت نہیں بلکہ جوہری خطرات، روبوٹس کا ٹیکنالوجی پر کنٹرول اور موسمیاتی تغیر کرے ارض کے بڑے مسائل ہیں. اور عالمی قیادت کو چاہیے کہ جس طرح اس دنیا سے پولیو کے خاتمے کے لیے وہ ایک نقطے پر جمع ہو گئی تھی، اسی طرح ان گمبھیر مسائل پر بھی اتفاق رائے پیدا کرے اور گلوبل ویلج کو رہنے کے لیے محفوظ جگہ بنائے اور دولت کی مساوی تقسیم کے ذریعے ایک عالمی سماج تشکیل دے. وائس آف امریکہ اردو سروس کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں ماہرین کی گفتگو سے ماخوذ اسد حسن کی رپورٹ.
رانا محبوب اختر قومی اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ہیں، وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہتے ہیں کہ کرہ ارض کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی یا غربت نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت ہے.
میجر جو پرابلمز ہیں ان میں سے سب سے بڑا چیلنج ایٹمی جنگ کا ہے، دوسرا ماحولیاتی آفات کی جو پروبیبلٹی ہے اور جس کو دنیا بائی اینڈ لارج بڑے ملک اور خاص طور پر صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن کہ کسی وقت بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹ جو ہیں وہ اس یہ جو ہماری دنیا ہے اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں.
ممتاز اسکالر پروفیسر خورشید ندیم کہتے ہیں کہ دنیا نیشن اسٹیٹ سے گلوبلائزیشن یعنی قومیت پسندی سے عالمگیریت کی طرف گئی ہے. تہذیبوں کے تصادم کا خطرہ نہیں لیکن دولت کی ناجائز تقسیم مسئلہ بن رہی ہے.
یہ جو دولت کی ایک غیر مساوی تقسیم ہے یہ بھی اصل میں ایک ایسا وائرس ہے کہ جو سماجی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. یہ جو طاقتور اور کمزور کے اندر کشمکش ہے اگر اس کو بھی کسی نظم کے تحت نہ لایا جائے تو یہ بھی ایک ایسا وائرس ہے کہ جو انسانی زندگی کو سطح زمین کو فساد سے بھر دیتا ہے.
امریکہ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر حسن عباس کے بقول سماجی ناانصافی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے.
جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے دنیا میں جو ایک انداز سے اور ایک خاص نظریے کے مطابق ان تمام مسائل کے پیچھے ہے وہ ہے جسٹس کا مسئلہ اور دنیا میں انصاف کا مسئلہ. جو ہیو اور ہیو ناٹ کا ایشو ہے یا جو آپ یہ کہیں گے کہ دنیا میں ڈسپیرٹی ہے جن لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے.
تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ غربت، بیماریاں اور دہشت گردی بھی بڑے مسائل ہیں لیکن دنیا کو ان مسائل کے سبب خاتمے کا خطرہ نہیں ہے. ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں کہ ہر وقت قومی مفاد کی نگہبانی مسئلے کا حل نہیں، مسئلے کا حصہ ہے. یہ وقت کسی نئے بین الاقوامی ضابطے کی تشکیل کا متقاضی ہے.
سیاست میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھاتے ہیں تو ہم اس کا پہلا سبق یہ پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کا کہ ہر اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور ہر اسٹیٹ جو ہے اپنے انٹرسٹ اور ذاتی جو مقاصد کو پرسیو کرنے میں بالکل ہاتھ بجانب ہے. ایسے تو پھر دنیا میں اگر 250 ملک ہیں یا سے کچھ زیادہ یا کم تو وہ سب اس میں لڑتے رہیں گے. ایبسنس آف اینی گلوبل سسٹم جو جسٹس یا جو رول آف لا بیسڈ ہو، قانون ایک تو دنیا قانون ہے، ڈومیسٹک قوانین ہے جو رول آف لا اسٹیٹس میں، اور ایک ہے گلوبل انٹرنیشنل آرڈر جو جسٹس پر مبنی ہو. میرا خیال ہے کہ اس کی کمی ہے جس کی وجہ سے تمام مسائل ہم دیکھ.
پروفیسر خورشید ندیم کہتے ہیں کہ دنیا نے جس طرح پولیو کے خلاف متحد ہو کر اس مرض کے وائرس کا پورے کرائر سے تقریباً خاتمہ کر دیا, اسی طرح باقی مسائل پر بھی متفق ہونا چاہیے تاکہ ایک عالمی سماج تشکیل پا سکے.
یہ جو سینسیٹیوٹی ہے, حساسیت ہے پولیو کے وائرس کے بارے میں, وہ حساسیت سماجی ایشوز کے بارے میں انسانوں میں ابھی پیدا نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پہلا قدم ہے جو ابھی اٹھنا ہے اور جو نہیں اٹھا نئے دور کی طرف گلوبلائزیشن کے اس دور کے اندر, کہ انسانی سماج کو آپ انسانی سماج سمجھیں. وہ امریکہ میں ہے, وہ برطانیہ میں ہے, وہ مشرق وسطی میں ہے, وہ چین میں ہے, کہیں بھی ہے, اور انسانیت کی مشترکہ میراث کے طور پر چیزوں کو دیکھیں, اس کی دکھ کو بھی اشتراک کی نظر سے دیکھیں, اس کے سکھ کو بھی اشتراک کی نظر سے دیکھیں. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی تفہیم میرا خیال ہے بہت ضروری ہے, اس کے بعد ہی شاید ایک بہتر بادشاہ تشکیل.
رانا محبوب اختر کا کہنا ہے کہ نئی دنیا کے نئے مسائل کے حل کے لیے نئے بیانیے اور جوان قیادت کی ضرورت ہے. امریکہ جیسی جارحیت نہیں, نیوزی لینڈ جیسی اخلاقی قوت مسائل کا حل دے سکتی ہے.
ان مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے جو نیا بیانیہ ایوالو ہو رہا ہے, اتفاق سے وہ چھوٹے ممالک سے ہو کے آ رہا ہے. جیسنڈا آرڈرن نے کیسے اخلاقی طور پر دنیا کی قیادت سنبھال لی اور ایک نیا نریٹو دیا. دیکھیں, ایک قہرمان امریکہ کے مقابلے میں ایک مہربان نیوزی لینڈ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈومیننٹ ہو کر سامنے آیا اس کا بیانیہ, اور اسی طریقے سے جسٹن ٹروڈو کا.
عالمی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں یہ تھی تجزیہ کاروں کی رائے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.